سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اہم لمحات درس سیرت کی اس عنوان میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب لبیب کی خصوصی عنایات کے صدقے غزوہ خیبر تک کے واقعات کی تکمیل سننے سنانے کی سعادت اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی. غزوہ خیبر سے لوٹتے ہوئے ہونے والے اہم واقعات گزشتہ دروس میں آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں کہ خیبر سے لوٹتے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم خطبہ دے کر بے شمار جاہلیت کی رسم کو حرام قرار دیا، اور خچر اور حمار کے گوشت کو جو حلال سمجھا جاتا تھا، متاع کو جو نکاح کی صورت سمجھی جاتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے لوٹتے وقت اس کی تحریم اور اس کے حرام ہونے کو بیان فرمایا. گزشتہ درس میں یہی تسلسل ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. خیبر سے لوٹتے وقت سرکار کے ایک زخمی صحابی حضرت سلمہ بن عقبہ کا بھی واقعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جن کے پنڈلی پر ایک زہر پھیلایا ہوا تیر لگا تھا، جو جسم کا حصہ رفتہ رفتہ خراب ہو رہا تھا، سڑ رہا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جواب کو لے کر گئے، تمام طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار میں جب لے کر گئے اور کہا کہ حضور اب لوگ کہتے ہیں کہ سلمہ مر جائے گا اور اس کا زخم بہت گہرا ہو چکا ہے، اب کوئی طبیب اس کے مرض پر ہاتھ نہیں ڈالتا. سرکار نے لواغ دہن لگایا، ہاتھ پاؤں بھی درست ہو گیا، درد بھی ختم ہوا، اور سلمہ بن عقبہ کہتے ہیں کہ تازہ گوشت اس پر چڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ خیبر سے لوٹتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ. یہ پورا دن سرکار نے سفر کیا مدینہ منورہ کی طرف آنے کے لیے، اور یہ رات کا پورا پہر بھی گزرا. تقاضۂ بشری کے اعتبار سے، کیونکہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور مردوں میں سے ہوتے ہیں، جن سے بشریت میں سے ہوتے ہیں، نوع بشریت میں ہوتے ہیں، اور جن سے مرد میں سے ہوتے ہیں. نہ کوئی جنوں کے اندر کوئی نبی آیا، اور نہ عورتوں میں کسی نبی کو مبعوث کیا گیا. امام اہل سنت سے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک یہی عقیدہ بیان ہوا، ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. بحر شریعت کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے پہلے ہی باب کے اندر، پہلے ہی حصے کے اندر، نبوت کے عقیدے کی تصریح کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق امت کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، اس میں یہی بات ذکر فرمائی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، جن سے بشریت سے ہوتے ہیں. اب یہ ایک ایک قید ہے, جب مرد ہوتے ہیں تو عورت نبی نہیں, جن سے بشر سے ہوتے ہیں تو غیر بشر نبی نہیں. لیکن ان کی بشریت ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر کسی عام شخص کی بشریت کو قیاس کیا جائے, انتہائی اعلیٰ اور ارفا بشریت ہوتی ہے. وہ بشریت کثیف نہیں ہوتی ہے بلکہ لطیف ہوتی ہے, اور ان کی لطافت جبریل سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. تو تقاضا بشریت کے اعتبار سے سرکار نے اتنا لمبا سفر فرمایا کہ پورا دن سواری پر رہے, اب پوری رات سواری پر گزری. تو صحیح مسلم شریف کتاب المساجد میں یہ روایت موجود ہے, خیبر کے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. سلمہ بن عقبہ کی پنڈلی کو درست کرنے کے بعد جب قافلہ روانہ ہوا تو صرف نمازوں کے وقت رکھا, پھر وقفہ نہیں ہوا. پوری جنگ کی تھکن, وہاں کے معاملات کی تھکن, سفر کی تھکن, سخت گرمی, سکانی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عین صبح صادق سے, آج کے دور میں اگر گفتگو کیا جائے کہ اگر صبح صادق 4 بجے ہوتی ہے تو رات کے 2 بجے, یعنی 2 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے, سکانی صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے میں ٹیک لگائے, پھر آپ پر نیند کا بڑا سخت غلبہ ہوا. آپ نے سر مقدس کو آگے کیا, اس سے بندہ نیند میں اونگ لیتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ بس یہیں رک جاؤ, آگے نہیں جائیں گے. یہ پورا سفر میں دن گزرا, رات گزری, ابھی تھکن اتنی ہو گئی کہ سرکار نے حکم فرمایا کہ بس یہیں پر رک جاؤ, آگے ہم نہیں جائیں گے, اور خیمہ زن ہو جاؤ, رات یہیں گزاریں گے, آرام یہیں پر کریں گے, نیند یہیں پر کریں گے, صبح ہونے کے بعد فجر پڑھ کے ہم مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے. سیدنا بلال کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا. کتاب المساجد مسلم شریف کے اندر یہ روایت متعدد سندوں کے ساتھ ہے, اور بلا کے شاہ فرمایا کہ بلال دیکھو ہم آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں, تم جاؤ اور فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤ اور فجر کو دیکھو, جب فجر طلوع ہوتا ہو تمہیں نظر آ جائے تو ہمیں جگا دینا, ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے عریش پاک کے اندر آرام فرما رہے ہیں, صحابہ اکرام بھی آرام کر رہے ہیں. سیدنا بلال کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ فجر کو دیکھیں اور صحابہ اکرام کو اٹھائیں, سرکار کو اٹھائیں کہ نماز کا وقت ہو جائے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی بھی آنکھ لگ گئی, اب سورج بالکل سر پر آ گیا, فجر کا وقت چلا گیا, سورج بالکل سر پر آ گیا. سب سے پہلے آنکھ سیدنا صدیق اکبر کی کھلی, آپ نے سیدنا عمر کو جگایا کہ دیکھو سورج نکلا ہے. یہ مسلم شریف میں حضرت جابر سے بھی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے, متعدد صحابہ سے کتاب المساجد میں ترتیب کے ساتھ روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکار کو کیسے جگائیں, کیونکہ صحابہ کا طریقہ کار تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سرکار کو نیند سے بیدار نہیں کرتے, کیونکہ ابھی آپ نے موضع صحابہ, ایک صحابہ نامی جگہ ہے جو خیبر سے لوٹتے وقت مدینے سے پہلے آتی ہے. ابھی آپ نے گزشتہ درس میں سنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جھولی میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے, گزشتہ درس میں اس کی بحث گزری ہے. اور آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, یہ بھی خیبر ہی کی بات ہے. لوٹتے ہوئے سورج غروب ہو گیا, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی سرکار کے چہرے منور کو دیکھتے, کبھی سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھتے. اس کشمکش میں کہ سرکار کو بیدار کرے, کہا یہ غیرت اجازت نہیں دیتی, تو کہا نماز کا وقت جا رہا ہے, تو کہا وہ چلا جائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے. کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. امام اہل سنت نے یہ نظریہ بیان فرمایا کہ اصل الاصول بندگی جاگے ہوئے ہیں, ہوش میں ہیں, مکمل حواس میں ہیں, بالکل مکلف ہیں, نماز کا وقت جا رہا ہے, لیکن سرکار کو جگاتے نہیں کہ حضور اٹھیے نماز کا وقت جا رہا ہے. سورج غروب ہو گیا, گزشتہ درس ہم نے تفصیل پیش کی ہے, آپ روئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبین مقدس پر آپ کے آنسو گرے, سرکار بیدار ہوئے. سرکار نے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ فرمایا علی تم کیوں روتے ہو, دوسرے میں یہ آیا کہ سرکار کی خود آنکھیں کھلی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ علی کیا تم نے عصر پڑھ لی؟ حضرت مولانا علی نے عرض کی کہ حضور نہیں, آپ آرام فرما رہے تھے, میں نے اس طرف توجہ نہیں کی. تو حضرت عاصمہ بنت عمیرس کہتی ہیں کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی, ڈوبا ہوا سورج نکل آیا. عاصمہ بنت عمیرس کہتی ہے میں نے اپنے صحن پر اندھیرے کے سراب دیکھے, لیکن اب سورج دوبارہ لوٹا ہے تو اس کی روشنی میں نے اپنے سحر کے اندر پائی ہے اور حضرت مولا کائنات نے گویا کہ اپنی عصر کی نماز دوبارہ پڑھی. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے حنیف کا مقام ہے کہ اگر اس کی توجہ ہو, اس کی رضا ہو, تو نظام کائنات کی ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے. سورج ڈوب کر دوبارہ نہیں نکلتا, لیکن جب اس کے حبیب کی رضا متوقع ہوتی ہے, جب اس کی حبیب کی رضا ضروری ہوتی ہے, جب اس کی حبیب کی رضا یہی ہوتی ہے, اس کی چاہت یہ ہوتی ہے, تو نظام کائنات کو قدرت بدل دیتی ہے اور رب کریم اس کے خلاف عمل فرما کر سورج کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس قدر اعلیٰ اور گویا کہ مبارک ہے. ابن کثیر نے بھی لکھا کہ جب خیبر کی بدر کی لڑائی ختم ہوئی تھی تو جبریل امین جو جنگ میں لڑ رہے تھے, سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر ہے, سورہ توبہ کے اندر بھی اس کے اشارات ہیں, جب جانے لگے تو فرشتوں نے آسمان کا دروازہ بند کر دیا, دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھولا گیا. پوچھا کیوں نہیں کھولتے ہو؟ کہ اللہ نے منع فرمایا. تو فرمایا اس منع کی کیا بات ہے؟ کہ سرکار سے اجازت لی تھی. اللہ فرما رہا ہے جبریل سے کہو کہ کیا میرے محبوب نے اجازت دے دی تھی واپس جانے کی؟ کیا میرا محبوب اس بات سے راضی ہو گیا تھا؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جبریل دوبارہ لوٹ کر آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر مسکرایا, فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور آسمان کا دروازہ بند ہو گیا اور رب کریم فرما کر جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو واپس نہیں آنا. یہ مقام ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو خیبر کا ایک معجزہ, سلمہ بن اقوا کی پنری جوڑنا, دوسرا مولا علی کے لیے سورج نکالنا, یہ اسی ایک سفر میں تیسرا عظیم معجزہ ہے. اب جب سورج سر پر آ گیا, سیدنا ابو بکر کی آنکھ کھلی, سرکار اپنے علی شفاعت میں آرام فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیسے کریں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا کر آواز کیسے دیں. سیدنا عمر جو تھے بڑے چہیتے صحابی تھے, انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خیمے میں آئے, آپ کے عرش پاک میں آئے اور سرکار کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کر بآواز بلند دھیمی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, آہستہ آہستہ ایک ایک ترتیب کے ساتھ جملوں کی آواز کو بلند کرتے رہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی, فرمایا عمر کیا بات ہے؟ کہ حضور نماز کا وقت چلا گیا اور یہ سورج نکل آیا. سرکار اسی وقت بیدار ہوئے. سرکار نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, بلکہ فرمایا کہ اٹھو, اپنے کجاووں کو کسو, اپنے کجاووں کو اونٹوں پر رکھو, اپنے تمام مال و اسباب کو جمع کرو اور نکلو, ہم یہاں نہیں رکیں گے. صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جب شیطان بندے پر غلبہ کرتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے پتا چلا کہ بندہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جائے اور وہاں پر جا کر خدا کی یاد میں لگ جائے. سرکار نے فرمایا اب یہاں پر ہم نہیں رکیں گے. کہ جناب فجر کا وقت چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کجاوے کو کسنے کا حکم دیا اور وہاں سے سرکار روانہ ہوئے دوسری جگہ کی طرف. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جو بعض ملحد قسم کے لوگ کرتے ہیں کہ جب سرکار ہی کی نماز قضا ہو گئی اور فجر کی نماز نکل گئی تو اگر ہماری نمازیں نکل جائیں تو اس میں جناب کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس کے کئی جوابات محدثین نے اور شاخ نے دیے ہیں. فرمایا پہلی بات تو یہ کہ نماز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بظاہر جو قضا ہوئی ہے تو یہ طبیعت کے شوق میں نہیں بلکہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے, پورے دن کا سفر تھا, جنگ کی تھکن تھی, رات کی تھکن تھی, اس تھکن کی بنا پر گویا کہ یہ وقت چلا گیا جو تقاضۂ بشری کے اعتبار سے. ایک دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے حیات اور کارگاہ حیات کے تمام شعبوں کے لیے نمونہ ہے. اور علماء نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ اور آپ کی سیرت کو یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ انسان میں جو زندگی کے شعبے گزارنے ہیں اس میں بے شمار دریچے فضیلت کے ہوں گے اور بے شمار دریچے زحمت کے ہوں گے, لیکن جس چیز کو سرکار قبول کر لیں گے, جو سرکار کی سنت سے ثابت ہو جائے گا, جو آپ کی سیرت سے ثابت ہو جائے گا, وہی فضیلت ہے یہ. چاہے وہ ہمارے معاشرے میں زحمت کہلاتی ہو لیکن اگر آقا نے قبول کر دیا تو وہ نعمت بن جائے گی, اور ہمارے معاشرے میں اگر اسے نعمت قرار دیا جاتا ہو اور سرکار نے اس سے روگردانی فرمائی ہو تو وہ زحمت بن جائے گی. اس طرح کے علماء نے فرمایا کہ اولاد نعمت ہے, لیکن اگر وہ سرکار کی سیرت کے طریقے پر نہ ہو, جو سرکار نے اصول نکاح کے بیان کیے ہیں اس طریقے پر نہ ہو, تو پیدا تو اولاد ہو جائے گی لیکن وہ نعمت نہیں, زحمت رہے گی. لیکن فرمایا کہ جناب انگلی کٹانا ایک زحمت کی بات ہے, لیکن میرے آقا نے شہادت کو اپنے لیے خود قبول کیا تو انگلی کٹانا تھا تو زحمت, لیکن اب گردن کٹانا بھی نعمت بن گیا ہے. تو ہمارے شعبے زندگی کے اندر اگر کوئی چیز زحمت بھی ہوتی ہے اور اگر وہ سرکار کی سیرت سے مس ہو جائے, سرکار اسے قبول کر لے, تو وہ زحمت نہیں رہتی, وہ نعمت بن جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جس چیز کو نعمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور وہ سرکار کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے ہٹ کر ہو, ترتیب سے ہٹ کر ہو, یہ سرکار نے اس سے قبول نہ فرمایا ہو, تو وہ بظاہر نعمت ہے لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے زحمت بنا دی جاتی ہے, جس طرح یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اندر زندگی کے سارے شعبے محیط ہیں. اب دیکھیں ساری فضیلتیں, علماء کرام نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہی رہا کہ لوگ جو بھی عمل کریں وہ نبی کی اداؤں کی نقل کریں. قرآن کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ محبوب آپ کہہ دو کہ جو خدا کی رضا پانا چاہتا ہے, خدا کا قرب پانا چاہتا ہے, وہ آپ کے عملوں کی اتباع کرے, وہ آپ کی دل و جان سے پیروی کرے. قرآن لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر یہ معاملہ نہ کرایا جاتا تو ڈائریکٹلی اگر قرآن اتار دیا جاتا تو اس وقت تو یہ بات ہوتی, لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نہیں کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا القرآن, کہ اگر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے یا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی پیروی کرے, قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے. یہاں پر فرمایا کہ جناب قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر تو عمل کرے, لیکن وہ عمل جب ہوگا کہ جب وہ تعلیم نبی کی زبان سے جاری ہو جائے گی. دستور تو کتاب میں لکھا ہوا ہوگا لیکن جب جاری نبی کی زبان سے ہوگی تو شریعت جبھی بنے گی. فرمایا کہ فتبعونی, شریعت مطہرہ اور اسلام کا اصول, نبی کی بعثت کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت شعبۂ زندگی کے تمام خطرات اور تمام انعامات اپنے نبی کے ذریعے صادر فرماتا ہے تاکہ وہ مومنوں کے لیے دین بنے, ایمان کا حصہ بنے. دیکھیے آپ, اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. جب تک میرے آقا نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی تھی اس وقت کعبے کی یہ اہمیت نہیں تھی, یہ اہمیت نہیں تھی. اس وقت اگر کوئی نماز پڑھ بھی لیتا, ہجرت کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فتح مکہ ہوا, اس وقت اس کو بتوں سے پاک کیا, پہلے اس سے جب نمازیں پڑھی جاتی تو ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہوتا, لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان و شوکت سے وہاں پر عبادت ادا فرمائی تو اب ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے ہو گیا ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ بیت المقدس کو اگر آپ دیکھیں اس میں لاکھوں انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں پڑی, اس میں ایک ہی نماز پڑھنے کا ثواب تھا, لیکن جب شب اسرا میرے آقا جل بدر ہوئے اور آپ نے اس میں نماز پڑھائی تو اس میں ایک نماز کا ثواب 25,000 کے نماز کے ثواب ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ فضیلتیں اور تمام انعام جو بڑھائے جاتے ہیں, جو برکتیں دی جاتی ہیں, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کریم ہی سے ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ کہ تقاضے بشری کے اعتبار سے یہ نماز کا وقت گیا, اور فرمایا دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ مراحل رکھے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ اپنی امت کے اوپر کبھی یہ معاملات پیش آ جائیں تو انہیں یہ کس طرح پتا ہو کہ جناب جب نماز کا وقت نکل جائے تو نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ تقاضے بشری تھا, دوسرا یہ کہ آپ بھولے نہیں, آپ کو بھلایا گیا تاکہ آپ بھولیں گے تو یہ بھولنا آپ کا, یہ آپ کا نسیان, یہ آپ کا اس مسئلے کو چھوڑنا آپ کی امت کے لیے شریعت بن جائے گا. جس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید نے کہا ہے کہ سنقریو کا فلا تنسا ان نما شاء اللہ, کہ محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں مگر جب آپ کو آپ کا رب بھلائے گا. میں اس ترتیب کو جمعے کے دن لے کر چلوں گا کہ سرکار نے ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھائی ظہر کی, ایک دفعہ یہ ہوا کہ سرکار نے سجدہ سہو کیا. یہ ساری تفصیل وقتاً فوقتاً ان شاء اللہ عزیز اس کے تحت آئے گی, لیکن یہاں پر ایک عظیم معجزے کا بھی صدور ہوا ہے, اس کے بعد میں آخری جواب دوں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے وہاں سے کوچ فرمایا, وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی, روانہ ہوئے دوسری جگہ پر. جب سرکار پہنچے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہا کہ حضور پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے حضور, کیا کریں؟ سرکار نے چند صحابیوں کو بلایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اٹھو اور جاؤ دور دور علاقوں میں پھیل جاؤ, کہیں بھی تمہیں پانی کا چشمہ کوئی پانی نظر آئے تم پانی مشکلوں میں بھر کر لے آؤ, یہ ہمیں اطلاع دو. مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے اونٹوں پر چاروں طرف پھیلنا شروع ہوئے, کافی دور تک جانے کے باوجود نہ انسان تھا نہ انسان کی ذات تھی, دور دور تک دق لق قسم کا صحرا تھا، نہ اس میں سبلہ تھا، نہ اس میں پانی کا کوئی خطرہ تھا. لیکن ایک صحابی کہتے ہیں، جو دو یا تین صحابی جو ایک گروہ بنا کر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو اونٹنی پر سوار ہے اور اس کی اونٹنی کے اوپر پانی کے دو مشکیزے لٹکے ہوئے ہیں. ہم فوراً اس کے پاس پہنچے اور ہم نے اس سے کہا کہ یہ پانی ہمیں دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر جلوہ گر ہے اور انہوں نے یہ پانی مانگا ہے اور اب تم پانی دو. اس نے کہا میں پانی نہیں دے سکتا. کافی حجت ہوئی، کہا میں پانی دے ہی نہیں سکتی. صحابہ نے کہا کہ تم ہمارے نبی کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاس جا کر اپنے استغاثہ پیش کرو، جو فیصلہ کریں گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اس خاتون کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب پہنچے، اس نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے یہ پانی تو لینا چاہتے ہیں لیکن میں بیوہ عورت ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور میں اتنے دور سے پانی لے کر آ رہی ہوں کہ آپ کے صحابہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، اور یہ تین سے چار دن کا سفر میں نے طے کیا ہے اور اب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں. یہ دو مشکیزے پانی کے ہیں، یہ تھوڑے دن چلیں گے، جب ختم ہونے والے ہوں گے تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں، لے کر آ جاتے ہیں. سرکار نے جب یہ سنا کہ یہ بیوہ عورت ہے اور اس کے یتیم بچوں کا پانی ہے، سرکار نے فرمایا اس کو جانے دو. فرمایا اس کے مشکیزے کو اس کی اونٹنی پر ڈال دو اور اس کو کہو کہ جاؤ. جب وہ تھوڑی دور گئی تو سرکار نے صحابی کو بھیجا اور فرمایا اس کو دوبارہ بلاؤ. جب وہ خاتون دوبارہ آئی، سرکار نے فرمایا کہ سنو، کیا اس بات کی اجازت دیتی ہو تم کہ تمہارے مشکیزے سے ہم پانی بھی لے لیں اور اس سے قطرہ پانی کم بھی نہ ہو؟ وہ دل میں سوچنے لگی کہ میں کسی جادوگر کے سامنے کھڑی ہوں، میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، یہ کیسی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں کہ اس مشکیزے سے پانی بھی لے لیں اور پانی لینے کے بعد اس میں سے پانی ختم بھی نہ ہو. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکی تھی. اس نے کہا جیسا آپ کا دل چاہے آپ کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت برتن میں جو صحابہ سے جمع کیا ہوا، پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا. میرے آقا نے اپنے گویا کہ دہن مبارک میں داخل فرمایا اور کلی فرمائی، یعنی منہ میں پانی کو گھمانے کے بعد سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا اس مشکیزے کا منہ کھولو، چمڑے کا جو مشکیزہ تھا اس کا منہ کھولو. جب منہ کھولا گیا تو سرکار نے اس میں کلی فرما دی، مشکیزے کے پانی کے اندر کلی فرما دی. آج کوئی مفتی صاحب یا جماعت کے امیر صاحب کو بھی ایسا کر کے تو دکھا دیں تو ان کی جماعت جو ان کا جلوس نکالے گی ان کو پتا چل جائے گا. تو انہیں اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ وہ ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا مقام ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے. تم امتی کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، اپنی اوقات سمجھنی چاہیے. اگر چالیس دن کے لیے نکل جائے اور چالیس بندے اس کے پیچھے ہو جائے تو وہ عمل میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ نبی کا مرتبہ پا سکتا ہے، نہ ان کی ساری نسبتوں کو اپنی نسبتوں پر قیاس کر سکتا ہے. معاذ اللہ، صحابہ کرام کو مہمہ معلوم ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، جن کے نام پر صحابہ کی جماعتیں بنائی جا رہی ہیں کہ جناب ہماری سپاہ صحابہ ہے. میں نے کہا وہ سارے صحابہ موجود ہیں، خالی جماعتیں نہ بناؤ، عقیدہ بھی اچھا بناؤ. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مجمع موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کا منہ کھلوا کر اس میں کلی فرمائی. کلی فرمانا تھا کہ وہ نہ ختم ہونے والا دریا بن گیا. اب صحابہ کرام اپنے برتنوں کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ پانی بھرا جا رہا ہے، پانی پیا جا رہا ہے. کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مویشیاں یا ان کے جانور کیا سے ان کے پاس لے جا کر پانی پلایا جا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پوچھا کہ تم نے اپنے لیے برتن بھر لیے، پیاس بھوج گئی، وضو کر لیے؟ کیونکہ اس میں ایک صحابی تھے، سرکار تیمم تو وہی کروا دیتے کیونکہ تیمم کا احکام اتر چکے تھے، لیکن اس میں ایک صحابی تھے جو جنبی تھے، ان پر غسل ضروری تھا. اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ پانی کی اللہ سبیل بنا دے گا اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا، سب کا وضو بھی ہو جائے گا. اب فرمایا کہ جناب فلانے نے غسل کر لیا، یہ معاملہ ہو گیا. کہا جی ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکیزے کا منہ باندھو. اب جب منہ باندھا جا رہا تھا یوں لگتا تھا کہ مشکیزے سے قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اب وہ خاتون، وہ عورت جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا، اس کی حیرت انتہا نہ رہی کہ جناب میں کیا دیکھ رہی ہوں. وہ کہتی کہ میں ہکا بکا تھی اور میں اس طریقے سے اپنے تھوڑی دور ان کی بستی تھی، اس بستی میں پہنچی اور بستی میں پہنچ کر اس نے بستی والوں کو جمع کیا، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، بستی والوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہے، میں نے ایک ایسے انسان سے ملاقات کی جس نے مجھ سے یہ باتیں کی. اور انہوں نے کلی کر کے جب میرے مشکیزے نے کلی فرمائی تو جناب وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کے سارے چالیس سے زیادہ صحابہ نے اس کو پیا، مویشیوں کو پلایا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، تمام معاملات کیے، لیکن اس سے قطرہ بھی کم نہ ہوا. کیا وہ جادوگر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جادوگر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کا چہرہ اتنا منور اور تابا تھا کہ ان پر یوں لگتا تھا جس طرح کے سورج اور چاند ان کے چہرے پر اتر آیا ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ جناب اتنے روشن چہرے والا شخص جادوگر ہو، لیکن ہاں وہ خدا کے نبی ہی ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے نہ خود ایمان لایا تھا اور نہ ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی دین کے احکام لیے تھے، لیکن جو سرکار کو دیکھا تھا اور سرکار کے اس معجزے کو، سرکار کی اس عظیم کرامت کو، سرکار کی اس عظیم قدرت کو جب دیکھا، تو جب انہوں نے گاؤں میں بات کھڑائی تو وہ سب کے دل سرکار کی محبت سے روشن ہونا شروع ہو گئے. خیبر سے یادی میں عرض کروں گا کہ جب خیبر سے میرے آقا مدینے پہنچ گئے ٹھیک 6 مہینے بعد، وہ خاتون پورا قافلہ لے کر مدینہ منورہ آئی اور اس نے کہا کہ حضور میں وہی ہوں کہ جس کی مشکلیں آپ نے کلی فرمائی تھی، اسی وقت اللہ نے ہمارے دل کو ایمان کے لیے منور کر دیا تھا. پھر اس وقت اس خاتون سمیت اس کے پورے گاؤں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو یہ عظیم مبلغہ ہے کہ جنہوں نے جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزے کو دیکھ کر اپنے گاؤں میں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ سے متاثر ہو کر، سرکار کی کرامت اور اس عظمت سے متاثر ہو کر یہ معاملہ پیش فرمایا. اب مجھے بتائیے یہ عقیدہ کہ جناب جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی شے کا مختار نہیں. میں نے کہا کہ جناب وہ عورت جو مسلمان ہو رہی ہے وہ میرے آقا کے اختیار کو دیکھ کر ہی ہو رہی ہے. وہ آپ کے قبیلوں میں کوئی نبی اترا ہوگا جسے کوئی اختیار نہیں دیا جاتا اور وہ بیچارہ بغیر لائسنس کا ہو، لیکن جو اللہ رب العزت نے اسلام میں جنہیں انبیاء بنایا ہے اور اسلام کے قوانین میں جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ پانی کے سمندر کے اندر ہاتھ مارے تو وہ کوزے میں جمع ہو جائے اور قطرے پر لعاب ڈالے تو وہ دریا بن جائے. یہاں پر علماء نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو پہلے سے بھی پانی پیالے میں موجود تھا، پہلے سے بھی پانی پیالے میں موجود تھا. یہ عقیدہ ہے اس میں پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے. پیالے میں پہلے سے بھی پانی موجود تھا. جب خدا نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ مشکیزے میں کلی فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پانی جب آپ منہ میں لیتے تو دیر تک نہ گھماتے، کیونکہ طبیعت میں نفاست بہت تھی اور نفاست ہی آپ کی اداؤں کے نام ہے. نفاست کا لفظ میں نے کہا کہ کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ نفاست سے پوچھے کہ تو کیا، تاکہ سرکار نے فرمایا وہی نفاست ہے. تو نفاست اپنے وجود میں، اپنے نخیل میں، اپنے اصل میں میرے آقا کی محتاج ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جب آپ نے کلی فرمائی تو وہ مشکیزہ جو تھا وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر گیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار خالی پیالے کو اٹھاتے تو اس سے دریا بہنا شروع ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پانی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کیوں فرمائی؟ ایک جواب علماء علیہ السلام نے یہ دیا کہ خلق اور ایجاد یہ اللہ نے اپنے ساتھ رکھا. یہ الگ بات ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار فرمایا، لیکن اکثر اوقات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی بات کی ترغیب دلائی ہے کہ محبوب تھوڑی چیز کو زیادہ کرو، معدوم چیز کو وجود میں والی بات نہ کرو، کیونکہ معدوم جو چیز ہو، جو چیز ہے نہیں اس کو وجود میں لانا یہ رب نے اپنے ساتھ رکھا ہے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کہتے جی نبی کو بڑھا دیا، شرک کر دیا. میں نے کہا تم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تم نبی کو کیا سمجھو گے. یہ نبی کا مقام ہے جو میں اہل سنت کا ایک ادنا ترجمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ معدوم شے. اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا، جو احادیث موجود ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں منبر پر خبر دی جب سے دنیا بنی تھی وہاں سے لے کر جو آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس تک کی خبر دی. ان بدائی خلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. اب پوچھا گیا کہ جناب ایک مختصر سے دن کے اندر یہ خربوں سال کی خبریں سرکار نے کیسے دے دی؟ کیونکہ حضرت عمر کہتے ہیں ان بدائی خلق، سرکار نے اس وقت سے خبر دینا شروع کی جب سے دنیا بنائی گئی. حضرت آدم تو بعد میں آئے. فرمایا جب سے دنیا بنائی گئی تھی اور کب تک کی خبر دی؟ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا میرے آقا نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، جو آخر میں جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں بتا دیا. اب پوچھا گیا کہ جناب اتنے ایک دن کے اندر، چند گھنٹوں کی نشست کے اندر، یہ خربوں نہیں بلکہ اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ سالوں کی خبریں سرکار نے مرحمت فرما دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب اشاق نے دیا یہ آپ سے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم سے تو نہیں ہو سکتا. کہا جب آپ سے نہیں ہو سکتا اور نبی کرے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. فرمایا دشمن جس کی نظیر لانے سے عاجز ہو جائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ عجز سے مشتق ہے کہ عاجز کر دینے والا اپنے دشمن کو کہ دشمن نبی کے اس عمل کی نسبت ہی نہ لا سکے, تو جو کام ہم نہ کر سکے نبی کر کے دکھاتا ہے, وہی تو معجزہ ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ ابوتی تو جوان الکلم, اللہ نے مجھے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ میں خربوں سال کی بات کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا سرکار نے کہ یہ میرا وہ خاصہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اتری تو فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی, صحیح بخاری مسلم ترمذی اور تمام کتابوں کے اندر تباہ سے پانچ چیزیں, ایک کتاب میں چھ چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. فرمایا پہلی چیز تو یہ مجھے وہ زبان عطا فرمائی گئی ہے کہ میں خربوں سال کی بات کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. مجھ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا, مجھ پر شفاعت کو حلال کر دیا گیا. ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی, میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ دعا کیا ہے, فرمایا وہ دعا ہے کہ جب میدان محشر میں میری امت آئے گی اور میں وہ دعا خدا کی بارگاہ میں کروں گا تو میری امت میں جس نے ایک دفعہ بھی صدق دل سے کلمہ پڑا ہے رب کریم اسے بخش دے گا. تو یہ میرا آقا فرماتے ہیں یہ وہ میرا معجزہ ہے. سبحان اللہ, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی محمد, سیدنا مولانا محمد بن بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا یہ میری وہ عظمت ہے, یہ میری وہ شان ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو کسی رسول کو گویا کہ ارشاد فرمایا کہ نہیں دی گئی. تو یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اور یہ آپ کا مقام ہے. تو جو چیز معلوم ہے, اب دیکھیں اتنی لمبی تفصیل, تو مجھے چاہوں گا علم غیب کے حوالے سے بھی مسئلہ سماعت فرما لیجیے. ابتدائے خلق سے لے کر دخول جنت تک کی سرکار نے خبر دی, تو اس میں اور اللہ کے علم میں کیا خبر ہے, فرق ہے. فاضل بریلوی نے رحمت میں اور دولت المکیہ کے اندر, امباء المصطفیٰ کے اندر, امباء الحج کے اندر, اپنی تمام ان عظیم رسالوں کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا. فرمایا کہ تم برابری کی بات میں کیوں آتے ہو, اگر برابری کی بات ہے تو کل خدا اپنے محبوب کو عرش پر بٹھا دے گا تو تمہاری توحید کا کیا ہوگا. اسائیں بس اکربو کا مقام محبوب عرش پر بٹھا کے سب کو کہے گا تعریف کرو, تو خدا اپنے محبوب کو عرش پر بٹھا کر ساری خدائی سے کہے گا کہ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی تعریف کرو. کہ ایسا آئیں اب سکر ابو کا مقام محمود, محبوب ہم آپ کو وہ مقام دیں گے کہ ہماری ساری خدائی آپ کی تعریف کرے گی. تو جناب تم اتنے فکر میں لگ گئے ہو تو اس وقت تمہاری توحید کا کیا ہوگا کہ جس وقت خدا اپنے عرش کے ساتھ کرسی لگائے گا, حضرت عباس کے کہنے پر, حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہنے پر کہ عرش پر بٹھائے گا اور میدان معاشر ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا, لیکن اس وقت بھی میرے حبیب کی ناخوانی ہو رہی ہے. اللہ فرمائے گا کون ہے جو میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب جو خاموش ہوگا اس کو صفوں سے کھینچا جائے گا اور جو تعریف میں لگا ہوا ہوگا اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا علم سرکار کو دیا گیا تو اس میں اور خدا کے علم میں کیا فرق. ہم نے کہا اس کا فرق یہ ہے کہ سرکار کا علم ایک جگہ سے شروع ہوا ایک جگہ ختم ہو گیا, یعنی ابتدائے خلق سے شروع ہوا, اس کے بعد دخول جنت میں ختم ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوا اس کے ہم قائل نہیں, اس کے بعد کیا ہوا اس کے ہم قائل نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا علم کیسا ہے جی؟ ہم نے کہا آپ نے سمجھائی کیا. مولوی اسماعیل دہلوی صاحب توبہ توبہ اپنی کتاب تقویت الایمان, جو ہماری تبلیغ جماعت کے بھولے بھالے بھائی لوگوں کو تحفے میں بھی دیتے ہیں, اس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں توجہ کے لیے. تنقید میں جو لکھا گیا اس کو بیان کر رہا ہوں, اور خدا کے گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. اب ہماری لائبریری آئی ہے تو میں کتاب بھی دکھاؤں, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غیب کا دریافت کرنا یہ اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کر لیں. کہتے ہیں غیب کا دریافت کرنا یہ اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہے غیب دریافت کر لیں. میں نے کہا خدا کو غیب دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خدا کو پہلے ہی سب پتہ ہوتا ہے. تو تم ہم سے علم غیب نبی پر مناظرہ کرتے ہو, پہلے مناظرہ اللہ کے علم پر کرو. اس لیے کہ جناب یہاں تو تم خدا کے علم کے بھی منکر بن رہے ہو کہ رب کو غیب دریافت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دریافت اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز علم میں نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے, جب چاہیں غیب دریافت کرنے. میں نے کہا وہ آپ کی اوقات ہوگی کہ آپ مسئلہ دریافت کریں. خدا عالم الغیب و شہادہ ہے, اسے کسی شے کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہر شے اس کے علم میں موجود ہے. تو یہ عقیدہ جناب. اور پھر کہیں جناب توحید کے سب سے بڑے رکھوالے ہم ہیں, دین کا کام ہی ہم نے کیا ہے, ہم نے ہی جماعتوں کے ذریعے دین کا کام کیا. میں نے کہا دین کا کام بعد میں, پہلے دین بچاؤ تو صحیح کہ جس کی پیروی کر رہے ان کے عقیدے کو دیکھو تم. کہ جناب قرآن بھی یہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامہم, تم کچھ بھی کرتے رہو ہم اٹھائیں گے تمہیں تمہارے مقتدا کے نام پر. گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کس کا ماننے والا ہے, کہا شیخ عبد القادر کا. کہا وہ کہاں پر ہے, کہا جنت میں, کہا اس کو بھی لے جاؤ. تو کہا جو تمہارے مقتداؤں کا ٹھکانہ ہوگا وہی ٹھکانہ تمہارا بنا دیا جائے گا. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یوم ندعو, ہم پکاریں گے اس دن کل اناس ہر شخص کو بے امام ہند اس کے مقتدا کے نام پر وہ تنظیم کے ناموں پر پکارا جائے مقتدا کے نام پر پکارا جائے اماموں کے نام پر گویا کہ پکارا جائے تو دعا کیجیے اللہ ہمیں صادقین کے نام پر پکارا کہ جن سچوں کا ہم نے نام لیا ان سچوں کے نام پر پکارنے کی ہمیں آخری جملے یہاں پر یہ سنیے پھر اس حدیث پاک کا درس طویل ہے آنے والے درس میں میرا قصد ہے ایک سفر کا اللہ کرے ہو جائے اگر وہ نہ ہو سکا تو اس درس میں میں اس کی تفصیل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا ورنہ انشاءاللہ عزیز اب یہ ترتیب آپ ذہن میں بٹھا لیجیے ان تمام واقعات کو اس تسلسل میں لاؤں گا کہ جو سرکار نے ظہر کی پانچ رکعتیں کیوں پڑھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو کیوں فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نماز کا مسئلہ یہ ساری ترتیب آ جائے تاکہ یہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائے ریکارڈ جمع ہو جائے اور اس کی تفصیل خیبر کے واقعے کے ترتیب کی طرف سے آ جائے تو اب دیکھیے اللہ نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا تو سرکار کا علم ایک جگہ سے شروع ہوا ایک جگہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اس لیے کہ ابتدا اس چیز کی ہوتی جو پہلے نہ ہو اور انتہا اس چیز کی ہوتی جو بعد میں نہ ہو سرکار کے علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے اللہ کے علم کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہا وہ کب سے کہا ہمیشہ سے کہا ہمیشہ کیا میں نے کہا ہمیشہ لفظ مختصر ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے اس کے لیے لفظ ابتدا بولا ہی نہیں جاتا اس لیے کہ لفظ ابتدا وہاں بولا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو اور لفظ انتہا وہاں بولا جاتا ہے جو بعد میں نہ ہو ایک فرق تو یہ دوسرا فرق یہ کہ اللہ علم خود سے جانتا ہے اور سرکار نے جو خبریں عطا فرمائی اللہ کے بتائیں سے خبر عطا فرمائی یہ قرآن کے ذریعے خبر اب علم غیب کا عقیدہ کیسے شرک ہو سکتا ہے اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے سرکار کے علم حادث ہے اللہ کا علم قدیم ہے سرکار کے علم مخلوق ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جو چیز زمین پر وجود میں آ گئی یہاں سے بات نکلی تھی تو اسی نقطے کو سمجھانا تھا میں نے کہ جو چیز وجود میں آئی ہے اس کا علم دیا گیا ہے سرکار کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ موجودات کا دیا گیا ہے معلومات کا نہیں جو چیز وجود میں آئی ہے وہ بتا دیا گیا جو معلوم ہے وہ خدا جانتا ہے اتنا واضح اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ امام اہل سنت نے دولت المتیہ کے اندر دیگر کتابوں اب کوئی ظالم مسلمانوں کو شرک کہے مشرک کہے کافر کہے تو اس کو خدا ہی سمجھائے اس کو خدا ہی ہدایت دے یا اس کے ظلم کی سزا اسے خدا دے کہ جو امت کے لیے اتنا گھنونا عقیدہ رکھتا ہے کہ جی تم نے تو خدا کے ساتھ علم میں ملا دیا ہم نے کہا یہ فرق تو دیکھو واضح دیکھو خدا جاننے میں محتاج نہیں نبی جاننے میں خدا کے محتاج ہیں نبی کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا خدا قرآن بھیج کر علم عطا فرما دیتا ہے لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا قرآن کی تکمیل ہو گئی اس کے بعد اس روح زمین پر جتنی چیزیں بن چکی اس کا بھی علم دیا جتنی بنے گی اس کا بھی علم دیا جتنی قیامت کے قریب بنے گی اس کا بھی علم دیا جو جنت بنا دی گئی اس میں جو جائیں گے اس کا بھی علم دیا جو چیز معلوم ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے تو اب یہاں پر دیکھیں سوال پیدا ہوا کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کلی فرما کر مشکیزے کے پانی کو بڑھا سکتے ہیں تو کیا خالی برتن کو الٹا کر کے پانی بہا نہیں سکتے؟ علماء نے فرمایا کہ معدوم شے کو وجود میں لانا یہ خدا کی قدرت ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار نے جو لعاب دہن ڈال کر پانی کو جاری فرمایا اس میں اللہ کے خلق کا کوئی دخل نہیں، ہم بھی جو عمل کر رہے ہیں اس میں خدا کے خلق کا دخل ہے، ہر شخص ایک راستہ ہے، ایک طرف مندر ہے ایک طرف مسجد ہے، ایک شخص مندر کی طرف جاتا ہے اسے گناہ ملے گا نہیں ملے گا، ایک شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اسے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اب جی سب خدا کرتا ہے تو اسے گناہ کیوں ملے گا؟ سوال پتا جی انبیاء رسول کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جہنم کا وجود کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے جہنم کا وجود کیوں ہے؟ جب سب کچھ خدا کرتا ہے یہ تو تقدیر کا انکار ہے، جو سرکار کے اختیار کا انکار کرتا ہے وہ تقدیر کا منکر ہے، اگر جناب سب کچھ خدا کرتا ہے تو پھر جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا کیا قصور اس نے پوجا کی؟ اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے شرک کیا؟ اس کا کیا قصور ہے اس نے کفر کیا؟ اب پتا چلا کہ جناب عملوں میں اختیار ہے، جب وہ اس عمل کے اختیار پر اجر بھی مل رہا ہے اور عذاب بھی مل رہا ہے، اب جناب اللہ دراصل عمل کے انتخاب کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور عمل کو پیدا کرنا یہ خدا کا کام ہے، یعنی پیدا جو کرے گا خلق جو دے گا یہ خدا دے گا، لیکن انتخاب آپ اپنی مرضی سے کریں گے، اگر آپ کا ارادہ ہے میں بازار کی طرف جاؤں تو ارادہ آپ نے کیا یہ قوت خدا نے دی دی عمل بن گیا، اب آپ بازار تک گئے فعل خدا نے بنایا ہے لیکن نیت ارادے کی آپ کی تھی، اس فعل کے انتخاب کی آپ پر تھی، اب ہندو کو آزاد اس لیے دیا جائے گا کہ وہ مندر تک جو گیا وہ فعل تو خدا نے تخلیق دیا ہے لیکن مندر کی طرف جانے کے اس فعل کے انتخاب کو اس نے خود کیا ہے، اس لیے اس کو آزاد دیا جائے گا، تو جناب جب ہمارے عملوں کے اندر ہمارا انتخاب ہے تو نبی کے عمل کے اندر اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی بے اختیار ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں بے اختیار نہیں ہے، ہم اپنے اختیار سے مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے اپنی بلڈنگ میں جب چڑھتے ہیں تو اپنے دروازے کو کھٹکھٹا کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، وہ طاقت تو خدا دے رہا ہے لیکن انتخاب کا اختیار، وہ چاہت، وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اسی لیے تو عذاب ہے، اس لیے ثواب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہماری جیسی طاقت ہے ویسا ہمارا انتخاب ہے، نبیوں کی جیسی طاقت ہے ویسا ان کا انتخاب ہے. ہمارا انتخاب یہ ہے کہ ہم 5 کلو کا پتھر اٹھا لیں، 100 کلو کا نہیں اٹھا سکتے. 5 کلو کو اٹھایا، انتخاب تھا، چاہت تھی، رضا تھی، اللہ نے فعل کو پیدا فرما دیا، وہ پتھر ہم نے اٹھا لیا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جبریل امین کو دیکھیے کہ پر میں زمین کو اٹھا کر اوپر لے گئے، پر میں زمین کو اٹھا کر اوپر لے گئے. تو جیسا ہماری طاقت ویسا ہمارا کسب، ویسا ہمارا سبب، جیسا ان کا مرتبہ جیسے ان کی طاقت، ویسا ان کا کسب ویسا ان کا سبب. تو جناب جب یہ شرک نہیں ہے تو وہ بھی شرک نہیں. یہاں پر بھی خدا ہی کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی خدا ہی کام کر رہا ہے، فرق صرف ارادے کا ہے. ہماری جیسی طاقت ویسا ہمارا ارادہ، جیسے ان کی طاقت ویسا ان کا. تو سرکار چاہتے تو خالی برتن سے پانی جاری فرماتے، لیکن اللہ نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، اس لیے کہ معدوم سے وجود بنانا، عدم سے خلق کرنا، معدوم سے وجود میں لانا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ معاملہ فرمایا. اس لیے تھوڑا پانی لیا تاکہ جو وجود ہے اس کو وجود سے منسلک کر کے بڑھا دیا جائے. تھوڑا پانی لے کر کلی فرمایا اور اس میں گویا کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ تھوڑا پانی پہلے سے موجود تھا اور اس موجود سے موجود کو رکھ کر گویا کے بڑھا دیا گیا. اور آخری بات یہ کہ اختیار سے یہ مطلب بھی نہیں کہ جس طرح شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اصول کافی کے اندر کہ ہمارے خدا چاہے نہ چاہے، ہمارے آئمہ جو چاہے کر دے، سیدہ زہرہ جو چاہے کر دے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا اختیار اللہ کی رضا ہی سے ہوتا ہے، نبی کا اختیار اللہ کی رضا ہی سے ہوتا ہے. پوچھتے ہیں جی جب اللہ ہی کرتا ہے، جب کرتا اللہ ہی ہے تو نبی کا نام کیوں؟ میں نے کہا جب نماز تو پڑھتا ہے تو تجھے اجر کیوں؟ جب اللہ ہی تجھے مسجد کی طرف لا رہا ہے تو تجھے اجر کیوں؟ تو کہا مجھے اجر اس لیے کہ اس میں میرا قصب ہوتا ہے. میں نے کہا نبی کا نام اس لیے کہ اس میں نبی کا قصب ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اقلی سلیم عطا فرمائے اور اس مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس کے اندر مزید ان مسائل کی گفتگو اور اس مسائل پر زیر بحث مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس میں ایک ہے جو آنے والے درس میں ناظرین نے پیش کروں گا کہ جب میرے آقا کا دل جاگتا ہے تو فجر کی نماز کیوں چلے گی؟ کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے. اس پر بھی علماء نے اس حدیث پاک سے کئی نکات نکلتے ہیں. ایک یہ کہ آئے بخاری کی حدیث سے میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے پوچھا حضور آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں؟ وتر. فرمایا میں تہجد سے پڑھتا ہوں. تو زبان پر جملے ہی تھے کہ کبھی ایسا ہو جائے. تو سرکار نے پہلے جواب دے دیا، فرمایا یا عائشہ آئے نیا تنا مانے ولا یا نام قلبی. عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہو. میری آنکھیں تم سے دور ہیں لیکن میرا دل خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے. تو جب میں خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو وہاں پر قضا کا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہوئی کہ بظاہر جو نماز قضا ہوئی ہے، نماز کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور حاضری کو. ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل غافل ہوتا ہے. تو ہماری نماز تو ایسی جو نماز ہی نہیں ہے. لیکن میرے آقا اگر بظاہر نماز میں نہ ہو اور دل نماز میں ہو، دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو جن کی بظاہر قضا میں خدا کی بارگاہ میں حضوری ایسی ہے تو جن کی نماز ظاہری ہو تو اس میں حضوری کا کیا مقام ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز علماء نے اس پر بہت بہترین اور ایمان افروز کلمات لکھے ہیں. اللہ رب العزت اس سے بھی بہرہ مند ہونے کی ہمیں توفیق اور رحمت فرمائے. میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے. علماء نے لکھا یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انبیاء کی اصل بشریت نہیں ہوتی. بشر بنا کے مبعوث تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کی اصلیت بشریت نہیں ہوتی. چند منٹ میرے پاس ہے، وہ آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ انبیاء کی اصل تو بشریت، میرے آقا کی اصل بشریت نہیں ہے. اگر اصل بشریت ہوتی تو آپ آدم کے بعد ہوتے ہیں. اصل بشریت سیدنا آدم کی ہے. اور حضرت آدم کے سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی ہوئے؟ فرمایا میرے باپ آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا. علماء کہتے ہیں منطق کا بھی قاعدہ ہے کہ ایک شخص جنات ہو وہ اپنی جنات کی صفت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. یعنی آسان کر کے یوں بتاؤں کہ ایک قضیہ ہے، جملہ ہے کہ الانسان لیس بالانسان، کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان انسان ہی نہ ہو. یعنی انسان اپنی انسانی صفت کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیں گے جب سرکار پر وحی آتی تھی تو سارے علماء نے لکھا ساری تفسیروں میں کہ جبریل جب بشری حالت میں آتے تو سرکار ان سے ملاقات کرتے, اور جب جبریل اپنی اصل شکل میں آتے کہ جن کو کوئی نہ دیکھ سکتا تو اس وقت میرے آقا کیا کہتے, فرما ان خلا عن صورت البشریہ, صورت بشریت کو اتار کے اقتدار رکھ دیتے, اپنے سے دور کرتے. فرما ان خلا, ان خلا ان خلو مانے کپڑا اتارنا, اپنے چیز کسی چیز کو جسم سے جدا کرنا. یہ سارے مفسرین امام راضی نے, علامہ قرطبی نے, قاضی ثناء اللہ علیہ رحمت نے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے, سب نے یہ لکھا کہ جب جبریل اپنی اصل شکل میں آتے تو جیسا سامنے والا ہو ویسا جب سامنے والا بنے تو تب استفادہ ہو سکتا ہے, جب فیض ہو سکتا ہے. جب بشر بن کر آتے تو اس وقت تو فیض لینے میں آسان ہے کہ اپنی ہم جنس ہو کر آیا, لیکن یہ جبریل نور بن کر آتے جو ان کی اصل شکل ہے کہ جن کو دیکھنے کی طاقت کسی کو نہیں, تو اس وقت میرے آقا کو رب کریم حکم دیتا کہ اب اپنی بشریت کو جدا کریں اور نورانی صورت میں سرکار سے ملاقات کریں. فرما ان خلا عن صورت البشریت الى صورت الملکیت, کہ اس وقت میرے آقا اپنی صورت بشری کو اتار کر جبریل والی صورت میں نورانی صورت میں ملاقات کرتے. علماء نے لکھا ہماری عقلیں حیران ہیں کہ انسان انسان نہ بنے, یہ انسان انسان نہ ہو, وہ اپنے آپ کو اپنے سے جدا کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن سرکار بشر ہیں لیکن بشریت کو اپنے آپ سے جدا کر دیتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اصل بشریت نہیں ہے, آپ کی اصل بشریت نہیں. کیونکہ آپ کی اصل بشریت ہو تو بشریت بشریت سے جدا نہیں ہو سکتی, حق نہیں سکتی. لیکن وحی کے دوران سرکار کا اپنی بشریت کو اپنے سے جدا کر دینا اور نورانی شکل میں جبریل سے ملنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اصلیت بشریت نہیں ہے, اور اللہ نے آپ کو جو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا یہی آپ کی تخلیق کا سبب ہے. اللہ اکبر. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے سامنے ہمارا دل جھکے, ایسی توفیق عطا فرمائے, آپ کی عظمتوں سے ہماری آنکھیں روشن ہوں, ایسی آنکھیں مرمت فرمائے, آپ کے ذکر سے ہمارے سماعت سامائے نواز ہو جائیں, ایسی ہمیں قوت حس عطا فرمائے, ہماری زبان ہمہ وقت پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور آپ کے معاملات کو ذکر کرتے رہیں, ایسی اللہ رب العزت دہن میں قوت اور نطق میں وہ تاثیر عطا فرمائے. آئیے درس کو ختم کرتے ہوئے آخری وہ جملے امام بوشری علیہ رحمت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں کہ جب یہ شعر امام بوشری علیہ رحمت نے پڑھا تو گنبد خضرا سے میرے آقا نے توجہ فرمائی اور ان کے جسم پر جو فالق نقوہ ہو چکا تھا وہ دور ہو گیا. وہ شعر کون سا تھا کہ جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا؟ علماء لکھتے ہیں وہ شعر یہی تھا جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. کاش اس وقت ہم اپنا نام بھول چکے ہوں, کاش اس وقت ہم اپنی برادری کو بھول چکے ہوں, کاش ہم اس وقت بھول چکے ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں. ہمیں صرف گنبد خضرا یاد ہو, نبی پاک کی شفاعت کا منظر یاد ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے بھی حدیث سنی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا, اس صحرا کے اندر سے اس خاتون کو لایا دیا. تو کیا یہ تصور ہم اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے؟ کیا یہ تصور ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ عرب کا صحرا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جل وغیر ہیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ خاتون سامنے کھڑی ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن گویا کہ کلی فرما کر اس مشکیزے کے اندر آپ نے گویا کہ کلی فرمائی, اور وہ مشکیزہ جو تھا وہ دریائے اور بحر زخار بن گیا. یہ تصور یقین ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں. اس تصور کو بٹھا کر امام بوشری علیہ رحمت کی زبان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں. جسے یہ شعر یاد نہ ہو وہ کم سے کم اپنی آنکھوں کو بند کر کے کوشش کرے کہ یہ آنکھیں دل کی طرف اتر جائیں, اور سر کو جھکا کر اگر شعر نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اس پر گنگنا لے, اور وہ بھی نہ ہو سکے تو سبحان اللہ کم سے کم کہے. اور جو میرے بھائی اس شعر کو جانتے ہیں وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ ان کے پڑھنے کے صدقے میرا بھی پڑھنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ کہا گیا اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی معاف فرما، جو حق و ثواب ہے مولا کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائیوں نے دور دراز سے سفر کر کے مولا کریم تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں شمولیت حاصل کی، اور اپنے قیمتی لمحات میں سے لمحات تیرے محبوب کے ذکر کی سماعت کے لیے نکالے. مولا کریم درس کے اوقات کے اعتبار سے جسم تھک بھی گیا ہوگا، مولا کریم اس آمد کو قبول فرما اور اس تھکن کو دنیا و آخرت کی تمام راحت و سکون میں تبدیل فرما. دعا فرمائے ہمارے ایک بھائی ایک مسئلے کے شکار ہے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعریف کے طفیل دور فرمائے اور ان کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.